اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ایمان سے تعبیر فرمایا ہے وہ کچھ تو ایسی ہیں جنہیں براہ راست ماننا ضروری ہے. اللہ کی توحید ہے, حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت ہے, تقدیر ہے, وغیرہ وغیرہ. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین کی ضروریات کہلاتی ہیں. تو نہ صرف ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے بلکہ دین کی جو ضروریات ہیں ان پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے. جو شخص دین کی ضروریات پہ ایمان نہیں رکھتا وہ بھی کفر کا ارتکاب کرتا ہے. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہ قرار دیا ہو, حتیٰ کہ خدا نے قرآن میں ان کا ذکر بھی نہ کیا ہو, تو بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث یا پھر امت کا خود اجماع اور یا جنہوں نے بھی ضروریات دین کی حدود باندھی ہیں ان کا انکار بھی کفر ہو جاتا ہے. مثلاً سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ دنیا میں آنا, ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن کریم میں براہ راست اس کا ذکر نہیں ہے, اگرچہ ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ کسی بھی آیت میں صاف طور پہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کے قرب میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں. تو اس سے ذرا سا ہٹ کے ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے, مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فی المہدی وقاہلا, ہم انہیں کہیں گے کہ ہم نے تم پہ بڑا احسان کیا کہ آپ نے بات کی اس وقت دی جب آپ ماں کی گود میں تھے, اور آپ نے اس وقت بھی کلام کیا اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے. تو ہم کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ آئیں گے. بچے کا کلام کرنا اور چند گھنٹوں یا دنوں کا ہو اور یہودی تہمت لگائیں, قرآن بتاتا ہے نا سورہ مریم میں خاص طور سے کہ ان کا لقد جئت شیئا فریا. اے مریم تم ایسی چیز بیٹا لے کے آئی ہو جو تہمت کے قابل ہے. تو تم یہ کیا ہے یہ بچہ؟ فاشارت الیہ, اس نے اشارہ کیا کہ پوچھ لو. ان کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کیا کرتی ہو, کیا کہتی ہو, بچہ جو تمہاری گود میں ہے بھلا یہ بولے گا؟ قال انی عبد اللہ, اس سے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اور میں نبوت ہے میرے پاس, اور وجعلنی مبارکہ, اللہ نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے. اینما کانو, میں جہاں بھی رہوں, یہ نہیں کہا زمین پہ رہوں, کہا جہاں بھی رہوں. تو یہ بچپن کا کلام ان کا یہ تو سمجھ میں آتی ہے, چلو معجزے کی بات ہوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, مریم کی کرا کچھ, یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم بڑھاپے میں بھی بات کرو گے تو یہ کون سی بات ہے؟ بڑھاپے میں تو ہر آدمی بولتا ہے، کوئی گنگا ہو تو وہ نہیں بولتا، جوانی میں بھی پھر نہیں بولتا. یہ جو اللہ کا فرمان ہے ہم کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا میں آئیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے ان کی بات مان لو کہ قرآن نے نہیں کہا. ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متواتر احادیث ہیں ان کا انکار بھی تو کفر ہے. اس لیے یہ جتنی بھی کتابیں فرقوں پہ لکھی گئی ہیں ان میں ہر جگہ ملے گا کہ اس پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ آمد، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ ضروریات دین میں سے. مثلا ان میں کتاب ہے الفرق بین الفرق، فرقوں کے درمیان فرق. پھر وہ اہل السنہ کے عقائد کی تشریح کرتے ہیں، اہل السنہ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کیا کیا ہیں. یہ جتنے بھی گمراہ ہیں نا، یہ بجائے اس کے کہ اسلاف پر اعتماد کریں اور یہ سنیں یا پڑھیں کہ مثلا غزالی نے یہ لکھا ہے، امام رازی نے یہ لکھا ہے، نصفی نے یہ فتویٰ دیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ڈائریکٹ جاتے ہیں کتاب و سنت پہ، جس سے یہ تأثر بڑھتا ہے کہ امت میں اب تک قرآن کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، حدیث کو بھی کسی نے نہیں سمجھا، میں پہلا آدمی ہوں جو تمہیں بتانے لگا. اسلاف پر اعتماد اٹھا دینا یہ مشن ہے، اور ہر چیز کو ڈائریکٹلی کتاب و سنت سے ثابت کرنا یہ مشن. ہم نے کئی ریکارڈنگز کرائیں اس موضوع پہ کہ بالکل صحیح احادیث جن کی شہادت دی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اس پہ امت عمل نہیں کرتی. کیوں؟ اگر حدیث سے ہی براہ راست لینا ہے تو پھر تیمم کندھوں تک ہونا چاہیے. وہ کئی ریکارڈنگز، تو اسلاف پہ اعتماد اٹھا دو، درمیان میں جو کچھ آتا ہے چھوڑو، میری سنو. اس لیے یہ جو پرانے اساتذہ باندھ کر رکھتے تھے نا، اور بعض اوقات بڑے سخت جملے کہتے تھے، وہ اسی مرض کی بےخونی تھی کہ آج اگر ہم نے رعایت کی، سخت نہ بولے تو آئندہ آنے والی نسل اس نہج پہ چل پڑے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسلم میں آتا ہے، لوگوں کو کوئی بات سمجھا رہے تھے. اب ایک آدمی بار بار کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے حضرت نماز، حضرت نماز، مغرب کا وقت ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تنگ آ گئے. اس نے جو کہا اس کا حضرت سنت کے خلاف ہے، بڑا غصہ. ان کا انظروا ھذا الکلب یعلمنا السنۃ، اس کتے کو دیکھو مجھے سنت سکھا رہا ہے. یہ اتنا سخت اسی لیے بولے کہ تم دین میں بعد میں آئے ہو، ہم جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سیکھا ہے، ہم بھی اگر سنت کے خلاف کام کرنے لگے گے تو دین کا وجود کہاں رہے گا؟ اس لیے ضروریات دین پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور جس مشکل میں اب امت پھنسی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ہم تو اپنے معاشرے کا ذکر کریں گے، ہم نے کون سا پوری امت کو دیکھ لیا جا کے، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت پیش آ رہا ہے وہ الحاد ہے. اعمال کی فکر ہونی چاہیے. مثلاً بیٹا نماز نہیں پڑھتا، مثلاً تلاوت اس سے کبھی کی نہیں، شاید ہی زندگی میں کوئی سال ایسا گزرا ہو کہ دو بار قرآن پڑھ لیا ہو. سب جانتے ہیں نا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور بچوں کے رجحانات کس طرف. اس سے بڑھ کے عمل سے بڑھ کے مصیبت یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں عقیدے پہ زد پڑ گئی ہے اور اس کو ذرا ٹٹولیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اندر سے خدا کو ہی نہیں مانتا. مانتا بھی ہے تو بس سرسری سا مانتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح معنی میں ایمان نہیں ہے. اور قیامت کے ماننے کا جو اثر عملی زندگی میں ہونا چاہیے وہ تو بالکل ختم. آپ یقین مانیں کئی ایک قصے ہم سنتے ہیں تو اب تک حیرت ہوتی ہے, یعنی حیرت ختم نہیں ہوئی. اس نے اس زمین پہ قبضہ کر لیا, اس نے اس کے پیسے اڑا کر لے گیا. حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ بھی آخرت کو مانتا ہے, یہ اللہ کو مانتا ہے. ارے آخرت کو جو مانتا ہو کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے, کیسے ہمت پڑ سکتی ہے کہ کسی کی آبرو ریزی کرے, کسی کی زمین چھین لے, کسی کی بلا وجہ کے توہین کر دے. اگر آخرت کو مانتا ہو نا کہ کہیں جواب دینا ہے تو کیسے ہمت پڑ سکتی ہے کہ اللہ کے یا لوگوں کے حقوق کو ضائع کرے. پرانے بزرگ تھے اور وہ لوگ ایمان میں پختہ تھے اور وہ بیعت ہو گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے. حضرت کے یہاں بیعت بہت مشکل تھی, بہت. فرماتے تھے میں نے کوئی فوج تھوڑے ہی بنانی ہے کہ ہر ایک کو مرید کر لوں. جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی مفتی محمد حسن صاحب حاضر ہوئے. تو اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک دن ٹرین لیٹ پہنچی تھانہ بھون, تو انہوں نے عرض کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہ حضرت قاعدہ اور کلیہ تو یہی ہے کہ پہلے خط لکھ کے وقت آپ سے لیا جاتا ہے. میں ہمیشہ ایسے ہی کرتا آیا ہوں, لیکن اس مرتبہ اتنا محبت کا غلبہ تھا کہ میں نے کہا چلو دیکھ لیں گے اب جو بھی ہو, تو میں معافی چاہتا ہوں. پر میں مفتی صاحب آپ بے فکر رہیے, آپ جب امرتسر اسٹیشن پہ آتے ہیں نا تو آپ کا نور وہاں سے مجھے یہاں تھانہ بھون میں پڑتا ہے. اس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ان کرامتوں ان چیزوں کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے تھے. مفتی صاحب جب آئے حاضر ہوئے بیعت کے لیے تو فرمایا میں نے سنا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے حدیث فلاں جگہ پڑھی ہے. ان کا جی فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے وہاں کون حدیث, آپ کو پتہ ہی ہوگا. ان کا جی حضرت ایسے ہی ہے. تو فرمایا کہ اگر مجھ سے بیعت ہونا ہے تو دارالعلوم دیوبند میں جائیں, انور شاہ صاحب حدیث پڑھاتے ہیں رحمہ اللہ, ان سے حدیث پڑھ کے اگلے سال آنا اگر بیعت ہونا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے مفتی, وہ سال بھر پھر دیوبند جا کے پڑھا, پھر آئے, پھر حضرت رحمۃ اللہ بیعت فرمائے. اور خود فرماتے تھے کہ اس کو میں بیعت کر لیتا نا وہ پہلے ہی دن اس قابل ہوتا ہے کہ اسے خلافت دے دیں, لیکن اپنے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا اس لیے میں ایسے نہیں کرتا. تو بیعت تھے, ایک حضرت سے مرید تھے, ظاہر ہے بڑی اصلاح ہوئی تھی, تو رونے لگے. حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کیا ہوا؟ ان کا حضرت بیٹا علی گڑھ چلا گیا, وہاں پڑھا رہا ہوں اور اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے, لیکن میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں. تو اس کو لے کے آیا ہوں آج آپ کی خدمت میں, خانقاہ کے باہر ہے, اجازت دیں تو لے آؤں. حضرت نے کہا لے آؤ. حضرت رحمۃ اللہ نے دیکھا بیٹھے, انہوں نے وہی نماز کی بات چھیڑی. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے آپ کے والد نماز کی شکایت کر رہے ہیں, میں تو اور بات سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا آپ کا نظریہ ہے. اس نے کہا خدا ہو تو کوئی پوجے نا، خدا کہاں ہے، ایسے ہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا ایمان کی خبر لیجئے، میں اس نئی نسل کو اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے کچھ شبہ تھا، یہ تو سرے سے خدا کو ہی نہیں مانے گا، نماز تو بعد کی بات. یہی حال ہے. اور ہمارا نہیں خیال کہ اس امت میں 5% آدمی بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا، ورنہ یہ مسجدیں تنگ نہ ہو جائیں. یہ تو پچھلے زمانوں میں مثلاً پاکستان بنا تو 2.5 کروڑ کی آبادی تھی، مغربی پاکستان کی 2.5 کروڑ کا فرض کر لو 2% آتا تھا، اب اسی 22 کروڑ کا 2% آ جاتا ہے، 3 کہاں، اس سے بھی کم ہو گیا. ورنہ ہر جگہ مسجدیں تنگ پڑ جائیں، اور یہ جو سیکٹرز بنتے ہیں اور جو کالونیز بنتی ہیں، یہ 10-10 منٹ کے فاصلے پہ مسجدیں رکھتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنی تھوڑی ہے، جانا کبھی عید شبرات میں ہو گیا تو ہو گیا، باقی کون جاتا. اور ایمان اندر سے ہے نہیں. ولیعظم باللہ یہ یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے جتنے ہیں ہمارے پاس، آپ نے دیکھا ہی ہے فون بھی ہر وقت یہ ہوتا رہتا ہے، لوگ مسائل ہی پوچھتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب کوئی نہ کوئی ملحد نہ ملتا ہو کہ یہ اشکال ہے، حدیث پہ یہ اعتراض ہے، فلانی حدیث پہ یہ اعتراض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا ہے، کیا چیز ہے. ابھی بھی 3-4 سوالات پڑے ہوئے ہیں، رمضان کے بعد انشاءاللہ جواب اس کا ہو جائے گا. لیکن یہ الحاد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ وہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسلم تسلیما، اور آپ کے فیصلوں کو پورے سچے دل کے ساتھ مان لیں، وہ نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے قضاء، اور ایک چیز ہوتی ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے. مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی ایک، اور جو 2 طلاقیں تھیں میں نے پہلی کو مضبوط کرنے کے لیے دی، قضاء اس کی بات نہیں مانے گی، نہیں، عدالت نہیں سنتی، قاضی نہیں سنتا، وہ کہتا ہے 3 ہو گئیں اور ختم. اور وہ اگر سچا ہے اور وہ اپنی سچائی کی بنیاد پر اس بیوی کو لے آتا ہے، تو یہ مفتیوں اور قاضیوں کے نزدیک تو حرام اور گناہ کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کا اور اللہ کا معاملہ صاف ہے اگر وہ سچا ہے، کیونکہ خدا اس کا دل جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے. بالکل ایسے ہی جس شخص کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور یہ چیزیں ہیں، اور انہوں نے جگہ جما لی ہے، ولیعظم باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ راضی ہے، یہ ہمارے آپ کے نزدیک مسلمان ہیں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، مر جائے تو جنازہ پڑھا دیں، ہمیں کیا پتہ، لیکن اللہ کے نزدیک تو وہ کافر ہو گیا کہ نہیں. اس لیے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ اب بھی اعمال پر روتے ہیں کہ بیٹے نماز پڑھو، اس میں تم بڑی کوتاہی کرتے ہو، ڈانٹ پڑتی ہے، سب ٹھیک ہے. لیکن ایک طبقہ پورا ایسا ہے جس نے زندگی بھر ایمان کی فکر ہی نہیں کی، اللہ ایک ہے یا 2، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، قیامت آنی ہے یا نہیں. کیا اس وقت قیامت میں اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے سب سے زیادہ بے خوف یہ امت، بالکل بے خوف. اگر انہیں ذرا بھی خوف ہوتا تو جرائم اتنے ہوتے، اتنا معاشرہ خراب ہوتا، خدا کا خوف نہیں. اور خدا کے ہاں جو خوف مطلوب ہے اس کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو ایک غلام کی ضرورت پڑ گئی، گھوڑے کی، تو اپنے نوکر کو فرمایا کہ جاؤ اور منڈی لگتی ہے آج کے دن، تو میں اب نہیں جا سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک بہت عمدہ گھوڑا خرید کے لاؤ. گیا اور واپس آیا تو اس نے، یہ حضرت رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اس نے گھوڑا دکھایا، بہت خوش ہوئے، فرمایا بہترین چیز لے کے آئے ہو. اور اس نے کہا حضرت یہ پیسے آپ کے باقی واپس، اور یہ گھوڑا میں 400 میں یا 300 میں، ایسے ذکر کیا، لایا. کہا 400 میں اتنا اچھا گھوڑا، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا حضرت ایک آدمی آیا ہوا تھا، سودا کیا، بس ہو گیا. فرمایا منڈی. اس نے کہا منڈی میں گھوم رہا تھا، میں نے تو وہیں دیکھا ہے. فرمایا جلدی کرو منڈی چلو. خیر منڈی پہنچے، ڈھونڈتے رہے اس شخص کو، وہ مل گیا. تحقیق کی، پتا چلا سب باتیں درست ہیں. تو فرمایا یہ اتنے میں بیچا، یہ اس کا. ہاں جی. تو فرمایا تمہیں اس کے 500 دوں، پچھلی بات توڑ دو سودے کی، 500 دوں تو مجھے دے دو گے؟ اس کا حضرت بالکل 500 دے دے، میں دے دیتا ہوں پھر بھی. کہ 600 دوں؟ کہ 600 دے دے. کہ 700 دوں؟ اسے شبہ ہوا، اس نے کہا حضرت آپ کا عزت اور احترام اپنی جگہ پہ، مگر پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، 900 دیتا ہوں. اس کے حضرت 900 دے دیتا ہوں، 1000 دیتا ہوں. چپ ہو گیا. اس کے حضرت 1000 دے دیں تو 1000 اسے دیا، گھوڑے کی لگام پکڑ لی، غلام کو کہا کہ لے چلو. اس نے کہا حضرت یہ کر کیا رہے ہیں آپ میرے ساتھ، مجھے نہیں سمجھ آئی. انہوں نے کہا دیکھو میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں گھوڑے کی قیمت پتہ ہی ہے، مارکیٹ میں اتنا اچھا گھوڑا 400 میں کہاں ملتا ہے. اس نے کہا حضرت بالکل پتہ ہے. فرمایا پھر مجھے شبہ ہوا کہ تم کسی مجبوری سے بیچ رہے ہو. اس نے کہا حضرت بالکل مجبوری سے بیچ رہا ہوں، یہ گھر میں ضرورت پیش آ گئی تھی، پیسے تھے نہیں، تو میں نے کہا چلو. تو فرمایا میں اسی لیے آیا تھا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کسی کو نصیحت فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی کسی شخص کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا، تمہارا سودا ہو جائے گا، بات نب جائے گی، لیکن ایسے مال سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، ایسی چیز میں برکت نہیں رہتی. تو جب یہ لے کے آیا 400 کا، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ مجبوری میں ہی کسی نے بیچا ہوگا، اور میں نے سوچا کہ میں اس سودے کو اصل قیمت تک لے جاؤں، ایسے نہ ہو کہ گھوڑا خرید لوں اور گھوڑے میں اللہ برکت نہ دے اور میرے کام بھی نہ ہو سکیں اور گھوڑا بھی ضائع. سے پوچھا مارکیٹ میں قیمت 1000 کی ہے؟ اس کا بالکل. حضرت آج کل ایسے گھوڑے 900-1000 میں ہی بکتے ہیں. فرمایا الحمدللہ اور چل پڑ. یہ ایمان ہے. کتنے ہی لوگ گھر خرید لو، مالک مکان دکان بیچ کے جا رہا ہے، خرید لو، اس کو پیسے اتنے چاہیے، 10 لاکھ نہیں یار، 5 میں بھی سودا ہو، اس پہ انہوں نے مریض اسپتال داخل کرایا ہے، عورت زیور لے لو، کام آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں جو اس طرح لی جاتی ہیں نا، بالآخر خدا اس میں برکت نہیں دے. اسی گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ جائے، وہی سونا چوری ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اس میں برکت نہیں ہوگی، تو پکی بات ہے کہ برکت نہیں ہوگی. یہ ایمان ہے، یہ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اعتبار ہے. ملتا ہے ہمارے معاشرے میں، 1% ایسا نہیں رہ گیا، اور ہر جگہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اب اعمال سے بھی بڑھ کے مسئلہ عقائد تک پہنچ گیا، اور عقائد میں جو ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ جو کچھ سکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی معرفت پیدا کرے. ان میں کوئی ایک چیپٹر ایسا نہیں ہے جو اللہ کی محبت پیدا کرے، اس میں کوئی ایک علم، فزکس، کیمسٹری، جیالوجی، انجینئرنگ اور کمپیوٹر اور سائنسز، ساری کتابیں دیکھ لو، یہ ساری کتابیں اور سارا نصاب تعلیم کچھ نہیں بتاتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی تھے، ان کا کیا احترام تھا، ان کی کیا عزت ہے، ان پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے. ایک سطر ایسی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جہاں سے یہ چیز آنی تھی، ٹیچرز پڑھاتے ہیں نا، وہ ٹیچر خود اس مصیبت کا شکار ہے، اس کا خود اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اس کی زندگی میں خود دین نہیں ہے، تو بچوں کو کیا دے گا؟ یہ پورا نظام تعلیم اس ملک کا جو اینٹیں بن رہی ہیں اور جو بچے پڑھ پڑھ کر نکل رہے ہیں، خواہ وہ فوجی افسر ہیں تو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں کہ کچھ اور ہیں، یہ سب کی سب اینٹیں شراب خانہ بنا سکتی ہیں، مسجد نہیں بنا سکتی. یہ سب اینٹیں، یہ سب سود کا نظام چلا سکتی ہیں اور چلا رہی ہیں، اور ان کی محنتیں ساری بینکنگ پہ صرف ہو رہی ہیں اور سود عام ہو گیا ہے. یہ حلال کے پیسے کے لیے سود، یہ نسلیں نہیں بنتی. اس لیے صوفی تھے نا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محجی مکی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کسی گناہ کا رونا رویا تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اس حد تک جو گناہ ہے نا لگے رہو اور توبہ بھی کر لیا کرو. لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے شیخ ہو کے کیسے گناہ کی اجازت پہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک ٹھیک ہے، لگے رہو، اس سے زیادہ نہ کرو. کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیسے اجازت دے دی؟ تو فرمایا اس کا حلیہ دیکھا ہے، بالکل انگریز بنا ہوا ہے. فرمایا مولوی صاحب جب یہ الفاظ حضرت رحمۃ اللہ کے، فرمایا مولوی صاحب جب گناہ وقایا بن جائے کفر سے تو اجازت دے دیا کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی کو اگر روکا گیا تو یہ آگے کفر کرے گا، تو اس کے کفر بکنے سے پہلے جس گناہ میں ہے نا، بس ٹھیک ہے کرو یار، اتنا آگے نہ جانا. اب پتہ ہے کہ اگر میں نے اسے کہا آج کے نماز پڑھو تو اس نے آگے سے گالیاں دینی ہیں اور اللہ کو برا کہنا ہے، معاذ اللہ. تو جو کفر میں اسے ڈالنا ہے اس سے بہتر ہے نہ پڑھے، ایمان تو محفوظ رہے. اس لیے بہت سے مشائخ جن میں بڑی حکمت اللہ نے رکھی ہوتی ہے، یہ صوفی ایسے ہی نہیں ہوتے. یقین مانو جو ان کے کاموں میں، ان کی باتوں میں حکمت پھوٹتی ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس کو ہم نے حکمت دین کی سکھا دی، ہم نے اس کو بہت بڑی خیر سے نوازا. یہ حکمت کی چیزوں میں سے ہے کہ فرمایا گناہ اگر کفر سے بچاتا ہو تو اس کا کر لینا واجب، کفر میں تو نہ پڑے. کئی عورتیں ہم نے دیکھی ماڈرن سوسائٹی کی کہ مولوی تو ہر وقت پیسے یہ وہ، کسی وجہ سے ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا بی اللہ کی راہ میں دے دیا کریں، اللہ تعالی مصیبتوں سے بچاتا ہے. یہ وہ پتا تھا کہ زکات کہی اور اس نے دین کی اوپر تنقید شروع کر دی، زکات کا نام نہیں لیا. آپ کیا کہتے ہیں کتنے پیسے دے دوں؟ بہت آسان ہے بی آپ دیکھیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے سال کے بعد 2.5-3% دے دیا کیجیے. اچھا جی ٹھیک ہے میں ایسے کر لوں گی. اسے خود نہیں پتا تھا کہ زکات کا نصاب کیا ہے، اسے خود نہیں پتا تھا کہ زکات چیز کیا ہے. یہ معاشرہ اور یہ سوسائٹی یہ کفر کی طرف جا رہی ہے. میں آپ سے ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں. سوچو جو آئے ہو یہاں اور جو معاشرے میں کتنے پرسنٹ ہم لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں. بیٹے کی شادی ہوتی ہے، لڑکے کی شادی ہوتی ہے، اب یہ جو سونا ہے اس کی زکات کون دے گا؟ بالعموم اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے. شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کے وقت طے کرو گے یہ سونا کس کا ہے. اگر تو وہ اس لیے سونا دے رہے ہیں سسرال والے لڑکی کو کہ یہ سونا تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ ہم دے رہے ہیں زیبائش آرائش پہننے کے لیے، اور اللہ نہ کرے موت یا طلاق کی صورت میں یہ سونا سسر کہتا ہے یہ بیٹی واپس کرنا ہوگا ہمیں. سسر نے بتا دیا صاف لفظوں میں کہ بیٹی یہ واپس کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا یہ لڑکی نہ بیچ سکتی ہے نہ خرید نہ بیچ بھی نہیں سکتی، اور یہ اصل مالکہ بھی نہیں ہے، مالک سسر ہے جسے پہلے دن ہی سمجھا دیا، زکات اس کے ذمے پڑی، بہو زکات سے فارغ. اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ بیٹی یہ حق مہر ہے، یہ آپ ہی کا ہے، ٹھیک ہے اس سونے کا بیٹے زندگی بھر اب ہم سے تعلق نہیں ہے، اس لڑکی پہ زکات واجب ہو گئی، وہ دے گی زکات جدھر سے بھی دے، سونا بیچے یا شوہر کی کمائی سے دے، جو مرضی کرے، سسر فارغ ہو گیا. یہ باتیں طے کرنی ہوتی ہیں نکاح کے وقت. ہم میں سے کتنے فیصد نکاح کے وقت طے کرتے ہیں اور بیٹے یا بیٹی کو سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹے اس بارے میں نا شریعت کا یہ حکم ہے، اس کے مطابق آج فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو زیورات لا رہے ہیں بیٹے یہ آپ کے ہیں یا ان کے ہیں یا کس کے ہیں، تاکہ زکات جو دینی ہے کس پہ پڑے. اور اگر آپ کے ہیں تو آپ بیچ دیں، اگلے ہی دن ماں باپ کو دے آئیں، حق مہر میں مل، جو مرضی کرے، کون پوچھ سکتا ہے اس زیور کو، کچھ بھی نہیں. اور اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں حق مہر تو ہم نے دے دیا الگ سے، یہ زیورات اصل میں ہمارے بیٹے کی ملکیت ہے، اصل میں میں سسر ہوں، میری ملکیت، دیں زکات، خرید و فروخت کریں، کوئی بہو کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ اگلے دن کہتے ہیں کہ بیٹے وہ میرے زیورات ذرا واپس کر دیں، دے دے، اس کی چیز تھوڑی ہے، یہ شریعت ہے. ہم کتنے غافل ہیں. اور یہ تو اعمال کا حال ہے، اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے اس عقیدے پہ کوئی بات پورے نصاب تعلیم میں پوری زندگی میں نہیں ہے. اللہ تعالی کی صفات کا پوچھو، اب تو بڑے بڑے مولوی اللہ کی صفات کو نہیں جانتے. جہاں بھی جاتے ہو نماز پڑھتے ہو، کس دن پوچھنا کہ مولانا کوئی مولوی کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات یہ کیا چیز ہے، اور کوئی یہ بتا دے کہ اللہ کی صفات تین قسم پہ مبنی ہیں، وہ تو بہت ہی کوئی خدا کا نیک بندہ ہوگا، ورنہ مولوی بھی نہیں جانتا. یہ عقیدے کا رونا پڑا ہوا ہے. اس لیے یہ جو کچھ بھی نظام تعلیم اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس میں دین سے انحراف کو پرکشش بنایا، سمجھے؟ دنیا بھر میں جتنے ملحد ہیں انہوں نے دین سے انحراف کو پرکشش بنایا کہ دین چھوڑو یہ کام کرو. مذہب تمہیں قواعد اور اصول کا پابند بناتا ہے، مذہب تمہاری آزادی میں خلل ڈالتا ہے، اس لیے مذہب پہ کوئی عمل نہیں کرنا اور یہ اپنی آزادی نہیں کھولنا. یہی مظاہرہ ہے. زیادہ لمبی بات کیا کریں، وہ کراچی میں جو خواتین نے مظاہرہ کیا نا، انہوں نے بھی یہی کہا، خدا بھی سن لے آزادی، محمد سن لے آزادی، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گے والعیاذ باللہ. وہ یہی تھا کہ آزادی چاہیے. تو انہوں نے صرف آزادی ہی کی تحریک نہیں چلائی، اس کو پرکشش بنانا بھی سکھایا کہ دین سے انحراف کرو گے اور دین کو چھوڑو گے تو آزادی ہے، پرکشش ہے، نماز تم نے نہیں پڑھنی، زکوٰۃ کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، نصاب پورا ہے یا نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کس وقت فرض ہونا ہے اور کس وقت نہیں ہونا، حج اب عمرہ اوہو میرے بال کہاں جائیں گے، میں تو بالکل نہیں جاتا امی، نہ ہوں آئیں بوڑھا ہو جاؤں گا تو کر لوں گا، یہ کئی ایک کہتے پھرتے ہیں. مذہب جو آزادی کو ختم کرتا ہے، اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ مجھے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے اور ضروریات میں مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں، بس چھٹی، میری زندگی کی کھانے پینے کی ضروریات ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے خدا کی، پیسہ جیب میں آئے کھاؤں، مجھے سفر کرنا ہے، یہ دعائیں پڑھنے مانگنے کی کوئی ہے ضرورت، بھلا تو کیا پلین پہ گئے جا کے اتر گئے، گاڑی لے لی چلے گئے، میری ضروریات زندگی کے لیے خدا کی کوئی ضرورت نہیں. آپ تو پتہ نہیں کس سوسائٹی میں رہتے ہیں، لیکن معاشرے میں جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے نا پبلک سے، ان کو ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں. مثلا وکیل ہیں، کسی وکیل سے جا کے پوچھو تو بتائے گا کہ آج کل سوسائٹی میں یہ چیز چل رہی. ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سے پوچھیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جی پہلے ایسے مریض ہوتے تھے، اب ایسے مریض ہوتے ہیں، اب یہ چیز چل رہی. قاضی، مفتی، اسی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، واسطہ پڑتا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کی کچھ بچیاں، اب تو کافی عرصہ ہو گیا کہ وہاں سے جو بھی لوگ تھے انہوں نے فون کیا کہ نام سنا ہے یہ وہ، تو ہم لوگوں نے کچھ سوالات پوچھنے ہیں دین پہ، اور سہیلیاں بھی ساتھ لے آئیں، تو انہوں نے جس بات پہ کئی منٹ تک بحث کی اور تکرار کیا، انہوں نے کہا آخر شادی کے لیے نکاح کی کیا ضرورت ہے، نکاح کیوں کرنا ہے، بتائیں نا آپ جب دونوں خوش ہیں تو اب یہ کیا جاؤ اور کلمہ پڑھو اور یہ وہ. تو ہم نے کہا ابھی بھی اب کوئی کلموں کا تردد بھی نہیں کرتا، ہم سب مسلمان ہیں، جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے ہم ایسے مسلمان ہوئے ہیں کہ وہ جو کچھ پچھلوں کو ضرورت تھی وہ بھی نہیں رہی. اب وہ اس پہ بحث کر رہی ہیں کہ نکاح کی آخر ضرورت کیا ہے، اس لیے وہ پرکشش چیز یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے دین کی، مذہب کی. لطیفہ بھی سنا دوں، نکاح پڑھانا تھا تو ہم نے عبارت یا جو بھی کہنا تھا اسے تھوڑا سا طویل کیا، اور طریقہ بھی یہ ہے کہ بالکل ہر چیز واضح ہو جائے. تو ہم نے کہا بھئی فلاں خاتون، فلاں کی بیٹی فلاں جگہ رہتی ہیں، اتنے حق مہر کے عوض، پہلا گواہ فلاں ابن فلاں ہے، دوسرا گواہ فلاں ابن فلاں ہیں، یہ سارے ہیں، یہ لے کے گئے کاغذات، یہ میرے لیے اجازت لے کے آئے ہیں. تو میرے کان میں آہستہ سے کہہ رہا ہے میرا بھی تو نام لے. میں نے کہا یار لے لے، بے فکر رہو، تمہارے ہی نکاح ہو رہا ہے اور کسی. ایسی لطیفہ یاد آیا. تو وہ کہتا ہے کہ بغیر نکاح کے بھی جب کام چلتا ہے تو کیا ضرورت ہے. اور اس المیے کو اگر آپ نے دیکھنا ہونا تو یہ بات آپ سے مطلب ریلیونٹ نہیں ہے ٹاپک سے، لیکن آپ تشریف لائے ہیں تو کبھی سوچئے گا. کوئی وقت تھا جب نکاح کا شوق ہوتا تھا، لوگ دوستوں سے باتیں کرتے تھے، کہ یار اتنی دیر ہو گئی ہے، والدین نکاح نہیں کرا رہے، یہ نہیں وہ نہیں، جلدی شادی کرنی چاہیے. اب وہ شوق بھی ختم ہو گیا کیونکہ معاشرہ اتنا گر گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں بغیر نکاح کے بھی میسر ہیں. تو اس لیے عمر 28 سال ہو کہ 30 سال ہو، 35 ہو یا 25 ہو، تو ہو جائے گا. وہ بھی والدین کا پریشر ہوتا ہے تو ہوتا ہے، وگرنہ وہ کہتا ہے ایسی بھی زندگی اچھی گزرے گی. شوق ہی ختم ہو گیا. یہ اس سوسائٹی میں انہوں نے دین کے خلاف جو سوسائٹی بنانی ہے اسے پرکشش کر دیا. یہ بیوٹی پارلر اور اس طرح کی بے حیائی کی چیزیں کوئی ایک چیز ہے، کہاں تک گنے. اور اس کی زد جا کر پڑی ہے ایمان پہ کہ اللہ کی یاد زندگی سے رخصت ہو گئی. پورے حربے کر کے جب کچھ نہیں بچتا تو پھر حضرت سے دعا کراؤ اور مولوی صاحب سے اور خود اللہ سے توفیق. حالانکہ شریعت نے سکھایا تھا جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت پیش آ جائے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو. سب سے پہلے اللہ نے کہا تھا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھو. دو نفل پڑھ کے شروع کرتا کہ اللہ آپ میری مدد کریں، یہ مصیبت آ رہی ہے. پھر کسی دوست کو فون کرتا کہ یار قرض دینا ہے، پیسہ ہے، یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، یا کوئی اور، یا رشتہ نہیں ہو رہا، بچوں کا آج بڑی پریشانی ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں اسباب اور وسائل پہلے، اور اللہ سے تعلق بات. ہم نے اپنے اساتذہ میں دیکھا کوئی مصیبت، تکلیف، کوئی چیز، کوئی خبر پہنچی تو جو نماز پڑھتے تھے فرض جو بھی آگے، زور کی آگئی، اثر کی زور آگئی، مغرب آگئی، اس کے بعد لمبے نفل پڑھتے تھے، صبر مانگتے تھے اللہ سے، نماز سے مانگتے تھے. دو قصے بھی سناتا ہوں تاکہ ذہن میں. مولانا مینا حسن اصلاحی رحمہ اللہ بہت بہت علمی شخصیت، جوان بیٹا پائلٹ، 1958 میں پاکستان کا جہاز گیا قاہرہ، اور قاہرہ لینڈ کرنے کے بجائے ٹکرایا ایئرپورٹ پہ، اور جوان پائلٹ بیٹے کا انتقال ہے. جو لوگ تعزیت کرنے گئے وہ اب بھی زندہ ہیں، بہت سے کہتے تھے ہم نے مولانا کو دیکھا بیٹھتے تھے اور آنسو جھڑتے تھے آنکھوں سے، ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کے نفل پڑھتے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے. تو جب تدفین سب چیزیں ختم ہو گئی مسئلہ، تو ہم نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے نماز کے ذریعے اور صبر کر کے. تو میں مدد مانگتا تھا کہ یا اللہ میں تو خود مر جاؤں گا، مجھ پر رحم کر اور اس کو، اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت دے. یہ زندگی کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ مصیبت آ جائے اور اللہ سے رجوع نہ کرے. اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم نے ان پہ مصیبتیں بھیجیں، قحط بھیجے اور بارشوں کو روک دیا، سب کچھ. لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ آئیں اور روئیں میرے سامنے. اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے نہیں کیا ہم نے اور پھر دنیا کی چیزیں کھول دی، جب پوری طرح مست ہو گئے دنیا میں تو پھر ہم نے پکڑ لی. فَإِذَا مُبْلِسُونَ، ایک جگہ آیا ہے پھر وہ ہاتھ ملتے رہ گئے کہ ہائے یہ کیا ہو. اور دوسرا واقعہ بھی عرض کروں، ذہن میں آیا تھا دوسرا واقعہ، یہ تبلیغ کا کام جب شروع ہوا تو ان کے دوسرے امیر حضرت یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جماعت کے، حضرت یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال فوری طور پہ ہو گیا تھا. وہ داماد تھے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ. تو حضرت نے لکھا ہے کہ میں جمعہ پڑھ کے لیٹا ہی تھا ابھی کہ کھانا نہ کھا کے، کہ دروازہ کھلا اور میرا بیٹا طلحہ روتا ہوا آیا، اور آ کے میں نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے, تو آتے ہی اس نے کہا کہ ابا وہ مولانا یوسف صاحب انتقال فرما گئے, حضرت شیخ کے داماد تھے. کمال کی بات ایسے لکھی, حضرت نے لکھا ہے میرے لیے تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی, کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت مر سکتا ہے. یعنی موت کا استحضار حضرت رحمت اللہ کو خود سے اتنا تھا کہ اس سفر پہ کوئی, اس خبر پہ کوئی تعجب نہیں ہوا, کوئی بھی کسی بھی وقت مر سکتا ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے اس کے دل میں خود بھی موت کا استحضار ہو کہ مجھے بھی موت کسی وقت آ سکتی. ایسا آدمی خدا کی نافرمانی کرے گا کیوں؟ تو میں اٹھا, میں نے وضو کیا تو میں نے دیکھا سہارنپور میں لوگ دھڑا دھڑ بھاگتے ہوئے مسجد آ رہے ہیں, مولوی یوسف صاحب کا انتقال. شیخ نے فرمایا مجھے بھی بڑا صدمہ تھا, ظاہر ہے بیٹی تھی اس کا گھر, اور پھر عالمی جماعت, اور پھر مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ ایسا باصلاحیت آدمی. شیخ نے فرمایا میں نے نماز شروع کر دی, اور حافظ تو تھے ہی, فرمایا چار رکعتیں عصر کی نماز کے لیے شروع کر لی, اور اتنی لمبی قرات کی کہ عصر کا وقت جو بھی مسجد کا تھا وہ آیا, میں نے سلام پھیرا اور فرض شروع کر دی. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب صدمہ آئے تو نماز پڑھو. تو میں کہاں لوگوں سے بھگتتا پھروں کہ مولانا ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے, صبر مجھے کرنا ہے, تو میں کیوں نہ اس طریقے کو اختیار کروں جو اللہ نے فرمایا. میں بہت طویل لکتے ہوں, اس لیے پرکشش چیز کیا ہے؟ پرکشش چیز یہ ہے کہ جو بھی, اب اس کا کیا تذکرہ کریں والعیاذ باللہ, اور اس کی زد ایمان پہ ایسی پڑی ہے کہ اللہ بھول گیا عقیدے میں. اور جتنا سرمایہ دارانہ نظام ہے اور جتنی الہاد کو قوت دینے والی طاقتیں ہیں, وہ کہتے ہیں تم بھی خدا کو مانو, منع تھوڑے ہی کرتے ہیں. آپ ضرور آخرت کو مانیے, آپ ضرور اذان دیجئے, آپ نماز پڑھیے اپنی زندگی میں. ابھی اگلا سٹیپ آئے گا, شاید ہم میں سے تو کوئی دیکھنے والا ہوگا نہیں, لیکن یہ جو چائنا کے ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہیں نا, بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد سب سے زیادہ خطرناک چیز اب آئی ہے. یہ چائنا کے ساتھ جو معاہدے کو ترقی گن رہے ہیں نا, ایک دن آ جانا ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ انگریز نے تمہیں اجازت دی تھی کہ نماز روزہ مسجدیں کر لو, ہم تو اس کی بھی اجازت, یہ خبردار کسی نے نماز گھر کے اندر بھی پڑھی. یہ وہ دور آئے گا کہ گھر کے اندر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی انہوں نے کیا ہے نا, کہ چائنا کی آبادی بڑھ گئی ہے, تو ہر مسلمان گھر میں ایک بچہ دیں گے جو ان کی خدمت کرے گا. وہ خدمت نہیں کرے گا, وہ بچہ بتائے گا کہ کون سی کتاب ہے, تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, نماز مکان کا مالک پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اگر پڑھتا ہے تو مارو اسے. یہ اب الہاد اس طرف جا رہا ہے کہ گورے جو کہتے تھے کہ عبادت کرو بے شک کرو, ہماری مخالفت نہ کرو, اسی انگریزوں نے کبھی کسی عالم دین کو تکلیف نہیں دی. حضرت اپنا کام کریں, ہم سے پیسے لیں اور کام کریں, سیاست میں نہیں. جو سیاست میں مولوی آیا نہیں اور جیل کھلی نہیں اور تعذیب اور یہ چیزیں شروع نہیں ہوئی, یہ اتنی شدید چیزیں تھیں. اب آ رہا ہے نا چائنا, تو کہیں گے کہ گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے تو اسے مار. یہ الہاد کا اگلا ہے سٹیپ جو شروع ہوا ہوا ہے. ہم چین کے خلاف اس لیے کچھ نہیں کر سکتے, کہہ سکتے کہ پیسہ جو آتا ہے, محمد بن سلمان سے اور سعودیہ سے جتنے مدارس پیسے لیتے رہے ہیں مدینہ منورہ میں, حرمین شریفین میں, کوئی ایک لفظ بول سکتا ہے؟ کسی نے کہا ہے کچھ؟ جو مرضی ہوتا رہے. اس پہ بحث ہوئی, البتہ کہ تراوی 10 کر دیں, 20 ہونی چاہیے تھیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے 20 چلی آ رہی تھی, اور وہ طریقہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا, اور اور پیغام بھجوائے محمد بن سلمان کو، حضرت جس دن اس نے یہ کہنا شروع کیا تھا نا کہ حدیث خبر واحد ہے اور حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس دن آپ کو غصہ نہیں ہے، اس دن تو آپ نہیں بولے، وہ پورا دین اکھیڑ دیا نا کہ حدیث کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، جب حدیث کا نہیں ہے تو پھر قرآن رہ گیا، قرآن کا اعتبار بھی میری عقل کے مطابق، قرآن سے جو کچھ میں سمجھاؤں وہ یہ ہے، اسلاف بھی گئے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات بھی گئے. یہ ابھی بیان آیا ہے جاوید غامدی صاحب کا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہمیں تو بہت ہی حیرت ہوئی کہ وہ یہ بات ارشاد فرمائیں. وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی حدیثوں کو لکھنے کا جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا. حیران رہ گئے، یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی باتوں کو لکھواتے تھے. عبداللہ ابن عمر وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یاد رکھوں مگر میں یاد نہیں رکھ سکتا، ساری باتیں حافظے میں نہیں رہتی. تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو. پھر حاضر ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے لکھنا شروع کر دی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لکھا کرتے، وہ آخر انسان بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھنی مناسب نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر عبداللہ ہر بات لکھ لو، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری زبان سے سچائی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اور جب انہوں نے عرض کیا کہ لکھ لیا کروں تو حافظے میں نہیں رہتی، تو اس پہ فرمایا تھا کہ استعن بیمینک، اشارہ کر کے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد دو، یعنی قلم بند کر لیا کرو. کئی روایات، مسند احمد جب پڑھ رہے تھے تو اس کا خیال آتا تھا کہ ان حدیثوں کو جمع کرنا چاہیے، وہ پھر وہی نہیں. اب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مہلت دے تو ہم وہ مسند احمد 50 جلدوں میں ایک بار پھر اسے پڑھیں اور پھر ہم اس میں سے حدیثیں نکالیں کہ یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ میری باتیں لکھا کر. یہ چیزیں الہاد کی طرف لے جا رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت میں انتقال کر گئے، میرا نظریہ تو یہ متواتر احادیث کا انکار ہے. حضرت اب جا کدھر ہیں؟ اس لیے الہاد نے، کفر نے پرکشش بنایا اپنے آپ، اور اب تک یہ اجازت ہے کہ آپ اچھا بات کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کیا کریں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مذہب اس زمانے میں اب سود سے پاک معیشت کہاں چل سکتی ہے، سارا جہان سود میں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ سود سے پاک فرض کیجئے کوئی معاشرہ قائم کرنا ہے تو اس کی بھی خبر لو، انہیں بھی برباد کرو، آہستہ آہستہ ادھر بھی لگے رہو اور ادھر تسلیاں بھی دلاتے رہو کہ جی بس ٹھیک ہے، نماز روزہ بہت اچھی چیز. ایک مصنوعی خدا بنا کر یونیورسٹی دیتی ہے، وہ مصنوعی خدا ہوتا ہے. ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو، اور محبت ہے تو اس سے بھی شک کرتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور اندر ہی اندر کھوکھلا کرو یہ عقیدہ کہ اسباب کے بغیر بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں. ہم 100% اسباب پر اعتماد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسباب کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسباب کے بغیر نتیجہ اللہ مرتب فرما دے تو کون ہے جو خدا کو روک سکے. یہ کرامتیں ہوتی ہیں، یہ معجزے ہوتے ہیں، ان کا انکار بھی کفر ہے، لیکن ان کے اقرار میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ اسباب اور وسائل کو آدمی چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے، یہ دوسری طرف ایک انتہا ہے. ہم مانتے ہیں اسباب اور وسائل کو، اسی کے مطابق زندگی چلتی ہے، لیکن ہم انکار کر دیں کہ اسباب اور وسائل کی کوئی اہمیت ہی نہیں، غلط بات ہے، اور ہم یہ کہیں کہ اس کے علاوہ نتیجہ نہیں مرتب ہوتا، یہ بھی غلط بات. ان دو انتہاؤں کے درمیان رہنا چاہیے. جب بات اللہ کی آیت ہو تو اعلیٰ شانوں کے لیے اسباب اور وسائل کیا ہیں، غور نہیں کرتے کہ موت کسی سبب سے ہی آیا کرتی ہے. ڈاکٹر 90-99% بتا دیتے ہیں یہ موت اس وجہ سے آئی، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اور اللہ خود جب اسباب اور وسائل کو توڑنے پہ آئے تو جہاں نہیں بھی جینا نا، وہاں بھی زندگی پیدا کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، فرعون نے قتل کرنا تھا نا فوجیوں نے، تو فوج کے آنے میں، تفتیش کرنے میں کوئی وقت لگتا، کچھ گھنٹے لگتے، پھر فوج آتی، پھر والدہ صاحبہ، پھر بنی اسرائیل، پھر اس بچے کو اٹھاتے اور مار دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے نا، اس کو ایک پنگوڑے میں، ایک ایسی چیز میں ڈالو، سرکنڈے سے بناؤ، اور فلقے فی الیم، اور دریا میں پھینک دو، جہاں موت نہیں بھی آنی تو آنی. دریا مطلب وہ تو 2-4 گھنٹے لگتے، یہاں تو فوری طور پہ موت آ جاتی. تو اسباب اور وسائل سے بالکل ہٹ کے بات کی کہ موت تو ہم دینے والے ہیں نا، ہم خود ہی کہتے ہیں پانی میں پھینکو تو کیوں موت دیں. دیکھا یا خود ادبلی وادب اللہ، اسے وہ آدمی اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کے بھی دشمن ہوگا. یہ ہے اسباب اور وسائل، جب خدا توڑتا ہے مکمل طور پہ اس کے برعکس سے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے جو پہلے ہو سکتی. سیدہ مریم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے اسباب اور وسائل کو توڑ دیا، بالکل ختم ہو گئے. یہ ایمان ہے. مؤمن حسن اصلاحی جو تھے، ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی. کئی باتیں، کسی نے ان سے کہا کہ مولانا یہ جو جواہرات ہیں نا، یاقوت ہے، مرجان ہے، اس قسم کے قیمتی پتھر ہیں، یہ سمندر میں میٹھے پانی میں ہوتے ہیں، اور اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے کہ ہم انہیں پیدا کرتے ہیں کھارے پانی سے بھی اور میٹھے سے بھی. تو کھارے سے تو نہیں ہوتے، یہ خدا نے کیا کہا؟ بڑا غصہ آیا، فرمانے لگے یہ جن پتھروں کی تم بات کرتے ہو نا، ان کو زبان مل جائے اور وہ مجھ سے آ کر کہیں کہ ہم کھارے پانی میں پیدا نہیں ہوتے اور میٹھے میں ہی ہوتے ہیں، میں صاف کہوں گا جھوٹ بکتے ہو، اللہ سچ کہتا. یہ ایمان. اس لیے الحاد اور یہ کفر، یہ عقیدے کو بھی توڑتے ہیں اور اعمال کو بھی توڑتے ہیں. اور جتنے لوگ، ایک تو طاقت جن کے پاس ہے اور دوسرے جن کے پاس سرمایہ ہے، یہ دونوں گروہ الحاد کو پرورش دیتے ہیں. سرمایہ والے سود کو پرورش دیتے ہیں، سرمایہ والے جوئے کو، نت نئی اسکیم، ہر دن کوئی نہ کوئی جوئے کی اسکیم آ رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ سرمایہ دار اور بینکنگ کرنے والے جانتے ہیں کہ کس طرح پیسہ بٹورا جائے. یہ الحاد ہے. اور دوسری طرف طاقت ہے، قوت ہے. مذہبی طاقتوں کو کمزور کرو، انہیں ایک دوسرے سے لڑنے پہ لگا دو. ان مذہبی طاقتوں میں جو شخص متاثر ہیں، جس سے لوگ، اس کو قابو میں لے لو، اس کو پیسہ دے دو، اس کو یہ چیز دے دو، تاکہ وہ ڈگمگائے. اور والعیاذ باللہ وہ پھر کفر کرے تو بھی اسے حفاظت ملتی ہے. یہ اصل مرض. انشاءاللہ اس پہ کل پھر آپ سے کچھ عرض کریں.